السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیج نمبر 4 آیت نمبر 17-24 سورہ بقرہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 17. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أدرأت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لفظی ترجمہ دیکھیے. مثلہم ان کی مثال یا ان کی حالت. کمثلی معنی مثال. الذی جس نے. استوقد نارن جلائی اس نے آگ. فلما تو جب اداعت روشن کر دیا اس نے. ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. ذهب اللہ تو لے گئے اللہ. بنورہم ان کا نور. وترکہم اور چھوڑ دیا اس نے ان کو. فی ظلمات اندھیروں میں. لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر منافقین کی مثالیں پیش کر رہا ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مثال پیش کی ہے کہ ایک تو آگ کا منظر بتایا گیا. اگر آپ قرآن میں غور کریں گے تو آپ کو قرآن کے جو مناظر ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھانا چاہتا ہے آپ کو وہ اس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے گویا کہ آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چل رہا ہے. آپ امیجن کریں اس سین کو. آپ امیجن کریے کہ یہاں منافقین کی مثال بتائی جا رہی ہے اور سب سے خوبصورت مثال ہے. بہت ہی بیوٹیفل پیراگراف ہے یہ قرآن کا جس میں منافقین کے لیولز ان کی ڈگریز بتائی جا رہی ہیں کہ ہپوکریسی کے کیا کیا لیولز ہوتے ہیں. تو اس میں دو یا تین مثالیں بیان کی گئی ہیں. بعض مفسرین نے دو مثالیں کہی ہیں اور بعض نے تین کہی ہیں. اور ان کی مثال یہاں بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا آغاز ہی کریں بات کا کہ ان کی مثال مانند اس کے. تو قرآن میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو کہ جو سین اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھانا چاہتا ہے وہ منظر آپ اپنی آنکھوں میں امیجن کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں. تصور کریں کہ بالکل ہی ڈارک اندھیرا ہے بہت ہی بلیک اس قدر اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دیتا پچ بلیک سمجھے اور اس میں آگ روشن ہو جائے. اب روشنی میں یعنی اتنی زیادہ روشنی ہے اور یہاں پر سنگولر کی بات کی گئی ون پرسن کی بات کی گئی کہ ایک شخص نے روشن کی آگ اور بعض اسکالر نے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے کہ آپ نے وہ آگ روشن کی نہیں ہدایت کی آگ آپ وہی کی روشنی پیش کر رہے ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے وہ روشنی. اب ایسے اس میں بعد میں جو صیغہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ ماحول روشن ہو گیا اور اس شخص نے آگ روشن کر دی اور جب اس سے آس پاس کا ماحول بھی روشن ہو گیا. اداعت ضیا سے ہے. ضیا روشنی کو کہتے ہیں. دعات ایکچولی عربی زبان میں ویسے دعات کو نہ بالکل زوات کہا جاتا ہے نہ بالکل ہی دال کی طرح کہا جاتا ہے بلکہ دونوں کے بیچ میں. تو یہ جو روشنی ہو گئی ہے ماحول کو روشن کر دیا جس نے تو اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی ہی لے گیا. اب یہاں پلورل کا صیغہ ہے یہاں جمع کا صیغہ ہے. مطلب ہے کہ روشنی پیدا کرنے والے روشنی پھیلانے والے کوئی ایک پرسن تھے اور ہو سکتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ یہ روشنی لے کر آئے انہیں کی مثال دی گئی یہاں پر. یا بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تورات کی بات ہے اور چونکہ انہیں یہود بھی منافق بن گئے تھے تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہو یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو جیسے ہی انہوں نے وہ روشنی پھیلائی اور ماحول اس سے خوب روشن ہو گیا خوب روشنی پھیل گئی کہ ہر چیز واضح نظر آنے لگی اس روشنی میں ہر چیز آنکھوں سے نظر آنے لگی کھلم کھلا تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نور بصارت ہی سلب کر لی. لے گئے اللہ تعالیٰ ان کی نور بصارت یہ نور. وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیرے میں تو پھر ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ تصور کرے ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان ان کے لیے پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو روشنی دے کر بھیجا اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہدایت لے کر آئے ان کے پاس. ان کے پاس یہ قرآن تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، ان کے پاس روشنی تھی، یعنی انہوں نے آگ روشن کی اور اس آگ میں، اس روشنی میں تمام ماحول روشن ہو گیا، یعنی نور. اس کے معنی ہے قرآن بھی ہو سکتا ہے، ہدایت بھی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اب ایسے میں کیا ہوا کہ نور جب روشن ہوا، اسی وقت جو دیکھنے والے تھے ان کی روشنی، ان کی آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی. ذہب اللہ بنورہم. آپ تصور کریں کہ لائٹ آن ہوئی، لیکن لائٹ آن ہوتے ہی اللہ نہ کرے آنکھیں چلی گئیں کسی شخص کی، تو آپ بتائیں کہ کیا وہ دیکھ سکتا ہے اگر وہ بلائنڈ ہو جائے؟ تو یہاں پر وہ لوگوں کی بات ہے جو پہلے ہی منافق تھے، جو بہت ہائر لیول کے منافق تھے، جن کے اندر کچھ بھی تڑپ طلب نہیں تھی، یعنی کوئی کمزور سا ایمان کا شائبہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر ایمان ہوگا تو وہ ایمان لائے تھے، یا پھر جو زبانی دعویٰ کیا تھا انہوں نے، نہیں، بلکہ وہ اندر سے بالکل پکے کافر اور منافق تھے اور صرف نام کے لیے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. تو ان کی مثال کی یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنے دل کے اندر ہی حق کے خلاف انعاد رکھا، وہ اس قدر شدت پسند تھے حق کے خلاف اور حق کو اپنانے میں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں، سمم بکم عمی فہم لا یرجعون. سمن بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے، فہم تو وہ لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے، تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. پیچھے آپ دیکھیں کہ جہاں آیت ختم ہوئی تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ لوٹیں گے نہیں. آپ دیکھیں جو تینوں کوالٹیز ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے کچھ حق کی طرف پلٹنے کے امکان باقی تھے، تو وہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے. سمن، ہم سب جانتے ہیں کہ کانوں سے نہ سننا، اور بکمن، منہ سے بول بھی نہیں سکتے. اگر وہ مشکل میں گھرے ہوئے ہیں تو اگر ایک شخص مشکل میں گھرا ہوا ہے سمجھے، اور اب وہ کچھ سن نہیں سکتا، تو کم از کم اس کو جو جسمانی طور پر کچھ تکلیف ہوگی تو وہ بول تو سکتا ہے نا، آواز تو لگا سکتا ہے کہ میری مدد کرو، لیکن اب وہ بول بھی نہیں سکتا، امیون اندھا بھی ہو گیا ہے، آنکھوں سے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو یعنی اب وہ کچھ بھی خیر حاصل کر ہی نہیں سکتا. وہ اس طرح سے بھٹک رہے اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، نفاق کے اندھیروں میں، انعاد، حق کے خلاف انعاد رکھنے کی وجہ سے، حق کے خلاف دشمنی رکھنے کی وجہ سے، اب وہ اس قدر اندھیروں میں گھر چکا ہے، اس قدر وہ دشمن بن چکا ہے حق کا کہ اب وہ بالکل اس کے پلٹنے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہے. ہر طرح سے اس کے اوپر مہر لگا دی گئی، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. اب دیکھیں کہ یہی تو چیزیں ہو سکتی ہیں نا کہ جس کی وجہ سے انسان اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتا. یعنی جو ڈگریز بتائی جا رہی ہیں ہپوکریسی کی، آپ اس میں سوچیں کہ سب سے ہائر لیول کی ڈگری ہے منافقت کی، کہ وہ ڈیف ہیں، بلائنڈ ہیں، اور کچھ بول بھی نہیں سکتے، یعنی تینوں ایک ساتھ ہیں. اور یہاں پر ایک اور خاص بات، آپ غور کریے کہ سمن، بکمن، امیون میں بیچ میں وا نہیں آیا ہے کہ اچھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے، اور وہ بول نہیں سکتے، یا اور وہ سن نہیں سکتے، نہیں، واو کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ساتھ ہے، بیک وقت. یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے. تو یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیان کرنے کا انداز آپ دیکھیں، تو لائٹ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، اب اگر ان کو ہیلپ کے لیے پکارنا ہے تو، لیکن وہ بول نہیں سکتے، اور کوئی ان کو بچانے کے لیے آواز دے رہا ہے تو وہ سن بھی نہیں سکتے، تو نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو آواز لگا سکتے ہیں، نہ ہیلپ کے لیے کسی کو پکار سکتے ہیں، اور منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جتنے بھی ایکسس ہو سکتے تھے ان کے خیر کی طرف آنے کے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اب ان کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں، کوئی ہدایت نہیں. اور کیوں ہوا یہ سب؟ کیونکہ ان کے خود کی دل کی خواہش کی بنا پر وہ خود ہی محروم ہو گئے، ان کے پاس واپس لوٹنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، جہاں سے شروع ہوئے تھے اب اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ لا یرجعون، اب وہ نہیں لوٹیں گے. شروعات ہی انہوں نے ایسی کی تھی کہ وہ کوئی حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کرے کہ ہمارے اندر ایک درجے کا بھی نفاق ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی انا کی بنا پر ہم بالکل حق کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط اس پر ہیں، جو سامنے والا ہے وہ حق پر ہے، لیکن ہم اپنی انا کی وجہ سے، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے سامنے والے کی بات سننا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہوتا ہے، صحیح بات بتا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے دل میں ہم ایک چیز لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو میری بات ہے وہی صحیح ہے، سامنے والے کی صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہی تو ساری کوالٹیز تھی منافقین کی۔ ہم قرآن پڑھتے وقت کیوں غور نہیں کرتے کہ اس میں کیوں اتنا لمبا، کیوں اتنا لانگ پیراگراف بتایا گیا منافقین کے بارے میں، تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں، ہم کانشیس ہو جائیں کہ کہیں میرے اندر ایک درجے کا تو نہیں پایا جاتا حق سے انعد یا حق سے دشمنی، اور جب حق بات میرے سامنے آتی ہے تو کہیں میں آئیں بائیں شائیں تو نہیں کرنے لگتی ہوں، کہیں میں دلیلیں تو نہیں دینے لگتی ہوں اپنے اوپینین کی، اپنے جو میری خود کی ذاتی خواہش کی بنا پر ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر حق پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور آپ کوئی بات مانتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر حق کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ یعنی حق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو لیکن آپ چونکہ اس پر نہیں ہیں، اس راستے پر، تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہوں، آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوں۔ تو یہی تو نفاق کی پختگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے نفاق آنا شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک انسان منافق بن جاتا ہے، نہیں، نفاق دھیرے دھیرے آتا ہے۔ جو اہل کتاب تھے، جو یہود تھے، کیوں ان کے اندر ان کا نفاق اتنا پختہ ہو گیا تھا؟ کیوں؟ وہ مسلمان تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ بیچ دیتے تھے تھوڑی قیمت پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا وہ تورات کو سیل کرتے تھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، احکامات کو، جب دل چاہتا اس کو فالو کرتے، جب دل چاہتا ریجیکٹ کر دیتے، اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتے تھے، رب چاہی زندگی نہیں۔ تو جو بھی من چاہی زندگی گزارنا چاہے گا، سمجھے وہیں سے اس کے اندر نفاق آ رہا ہے۔ اور جو لوگ رب چاہی زندگی گزارتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہے، ان کے اندر خیر ہے، الحمدللہ۔ تو اب ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں اور آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو مہر ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مہر کب لگتی ہے دلوں پر، تو یہ مہر ایسے اچانک نہیں لگ جاتی، یہ بہت لانگ پروسیس ہے۔ یہ بھی مہر گناہوں کی، یعنی کنٹینیوسلی گناہ کرتے چلے جانا، تو گناہوں کو تواتر کے ساتھ کرتے چلے جانے سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب نافرمانیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اور ایک نافرمانی کرنے پر انسان سوچتے کہ اچھا کچھ تو نہیں ہوا میرا برا، کچھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پنشمنٹ نہیں دی، لوگوں کو کچھ پتا تو نہیں چلا، تو پھر وہ گناہوں پر جری بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اندر کچھ اور چھپائے ہوئے ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے ورسٹ قسم ہے کہ آپ اندر سے کچھ اور ہوں اور باہر سے کچھ اور دکھائیں۔ نفاق یہی تو ہے اصل میں، یہی تو نفاق کہتے کسی اور ہیں، کسی اور بات کو نفاق نہیں کہتے ہیں۔ دل میں کچھ اور چھپانا اور اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کرنا، یہ نفاق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت دعا ہم کو کرنی ہے، بہت زیادہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے۔ سچ میں سب سے بڑی اور سب سے ورسٹ بیماری ہے یہ، اور یہ ڈائگنوز نہیں ہوتی ہے صحیح سے، اور جسے ہوتی ہے وہ تو بالکل بھی اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں۔ تو لہٰذا کبھی بھی دوسروں کی برائیوں پر نظر نہ رکھیں، ہمیشہ اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھیں۔ اسی لیے وہ ظفر کا شعر بہت اچھا لگتا ہے کہ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، رہ دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ ہمارا معاملہ آج ایسی ہو گیا کہ ہمیں اپنے آنکھ کا تو اونٹ بھی نظر نہیں آتا، اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو ہم کو اپنے آپ پر نظر رکھنی ہے۔ جتنا اچھا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، جتنے اچھے سے میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، کوئی میرے بارے میں نہیں جان سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ میں جانتی ہوں میرے بارے میں۔ تو مجھے کیسے بننا ہے پھر؟ مجھے اپنے رب کی نظروں میں پسندیدہ بننا ہے نا، مجھے لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ نہیں بننا ہے۔ جب رب کے تعلق سے ہم کانشیس ہو جائیں گے، یعنی ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ساری تگودو، بھاگ دوڑ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہو جائے گی کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں اچھا بننا ہے، یقین جانے نفاق کا کہیں سے کوئی خطرہ ہی نہیں رہے گا، الحمدللہ۔ یعنی نفاق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، ہر کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سوچنا پڑے گا کہ میں اپنے رب کی نظر میں کیسی لگتی ہوں، میرا رب مجھے کیسے دیکھنا چاہتا ہے، میں اپنے رب کی نظر میں کب پسندیدہ بن سکتی ہوں، میرا رب مجھے کن حالات میں، کیسے لباس میں، کس فارم میں دیکھنا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کب راضی ہو سکتا ہے، میرے کن کاموں کو میرا رب قبول کر سکتا ہے. یہ سب اگر ہم رب کے بارے میں سوچتے رہیں گے نا, یقین جانیے نفاق نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور ہمیں بہت ڈرنا چاہیے نفاق سے, اور واقعی میں بہت ڈر لگتا ہے نفاق, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمارے اندر ایک درجے کا بھی نفاق ہو, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. تو یہ پہلے قسم کے منافقین ہیں کہ جو بالکل ہی اب ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے, اب وہ ان کے اس نفاق سے نکل کر آنے کی ایک پرسنٹ بھی امید باقی نہیں ہے. تغفر اللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور پھر دوسری جو, یعنی اسی کے دوسرا تھوڑا سا جو ایکسپلینیشن علماء کرام نے دیا ہے اس کی تفسیر کے بارے میں, علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ مثال ایکچولی منافقین کی آئینہ دار ہے, ان کے حال کی آئینہ دار ہے. اور جب ماحول روشن ہو گیا تو وہ شخص جو اندھیرے میں تھا اور اس کو اجالے کی سخت ضرورت تھی, لیکن جب روشنی ہوئی تو اس نے کیا کر دیا کہ اس روشنی سے خود ہی فائدہ نہ اٹھایا. جب اس نے ماحول کو روشن ہوتے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اچھا, وہ تو آس پاس بہت سارے خطرے ہیں, آس پاس بہت ساری مشکلات ہیں, تو اس نے خود ہی آنکھیں بند کر لی کہ میں ان خطرات میں کودنا ہی نہیں چاہتا ہوں. اور وہ چاہتا تھا کہ آسانیاں ہوں تو وہ راستہ طے کرے گا, اور خطرات ہوں مشکلات ہوں تو وہ راستہ نہیں طے کرے گا. تو لہٰذا اس نے اسی تاریکی میں رہنا گوارا کیا, یعنی آسانیوں میں. تو چونکہ اس نے دنیا میں ہدایت کی روشنی حاصل نہیں کی اور تاریکی میں رہنا گوارا کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا کہ پھر وہ آخرت میں بھی اندھیروں میں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر دوسری مثال بتائی گئی ہے, آگے کی آیت دیکھیے, آیت نمبر 19, او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصوائق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او یا کسیب, مانن تیز بارش کے, من السماء آسمان سے, فیہ اس میں ظلمات اندھیرے, ورعد اور گرج, وبرق اور چمک, یجعلون وہ رکھتے ہیں یا دے لیتے ہیں, اصابعہم اپنی انگلیاں, فی آذانہم اپنے کانوں میں, من الصوائق بجلیوں سے, حذر ڈر سے, یعنی بجلیوں کے ڈر سے, الموت موت کے, واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہیں, یہ گھیرنے والا ہے, بالکافرین کافروں کو. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری, گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی ان منکرین حق کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اب یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے. اب یہاں پر بھی ایک پکچر بتایا جا رہا ہے ہم کو, ڈارک کلاؤڈ, اور آپ تصور کریں کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے, شدت کی بارش ہو رہی ہے, اس میں بجلیاں بھی کڑک رہی ہیں اور رات کا اندھیرا بھی ہے, اور بہت خطرناک بارش ہے, بادلوں کی کڑک اور بادلوں کی گرج بھی ہے, بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج ہے, یعنی بہت ہی خوفناک منظر ہے دکھائی دینے میں بھی اور سننے میں بھی. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا, ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت خطرناک یہاں پر بجلیاں کڑکی تھیں اور بادل گرجے تھے, اور ہر ایک نے دوسرے دن جو ڈسکس کیا اس سے یہی بات پتا چلی کہ ہر کوئی ڈر کر اٹھ گیا تھا, یعنی خود بخود آنکھ کھل گئی, اور بلکہ بچے ڈر کی وجہ سے رو بھی رہے تھے, اور واقعی میں خوف محسوس ہو رہا تھا, بلکہ ایک لمحے کے لیے تو ایسے لگا تھا کہ کہیں یہ قیامت کا تو زلزلہ نہیں ہے, اتنا خطرناک گرج ہوئی تھی بادلوں کی. تو اب تصور کریں کہ اتنی خطرناک سچویشن ہے, بادلوں کی گرج ہے, بجلی کی کڑک ہے, تیز بارش ہے, اور بجلیاں, یعنی اندھیرا ہو رہا ہے, پھر اچانک بجلی کڑکتی ہے, تو یعنی خوفناک ماحول اور منظر کو پیش کیا گیا کہ رات کا وقت خطرناک بادلوں اور بجلی کی کڑک کی آواز. اب وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں. تب یہ منافقین کے بارے میں ہے, یہ سیکنڈ ڈگری ہے منافقین کی. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت کا اختتام کیا کہ واللہ محیطم بالکافرین, یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھیرے ہوئے منافقین کو, بلکہ نہیں, یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھیرے ہوئے کافروں کو. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ منافق ایکچولی کیا ہوتا ہے, کافر ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی انہیں, یا تو یہ ہو سکتا ہے جو اوپر والے منافقین بتائے گئے تھے انہیں کی مثال ہو, یا یہ وہ لوگوں کی مثال ہو کہ اوپر والے جو منافق تھے وہ تو بالکل ہی ورسٹ کیٹیگری کے تھے, وہ تو چلنا ہی نہیں چاہتے تھے اس راستے پر. ابھی جو دوسرے مثال ہیں, انہوں نے دیکھا دیکھی اسلام تو قبول کر لیا, دوسروں کا دیکھا دیکھی. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسی بجلی کی کڑک ہوتی ہے تھوڑی سی روشنی آتی ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بہت سارے خطرات ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں اور کوئی آسانیاں نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، چلنا ہی نہیں چاہتے اس راستے پر، اور اس ڈر کے مارے وہ اپنے کان بھی بند کیے لیتے ہیں اور اپنی آنکھیں بھی بند کیے لیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ اس راستے پر چلیں، ان کو اس راستے کی مشکلات، مصائب، اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو ایکچولی جو اسلام کا سفر ہے، یعنی یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشنی لے کر آئے، جب اسلام کی روشنی ان تک پہنچی یا اسلام کی دعوت ان تک پہنچی، انہوں نے برائے نام اسلام قبول کر لیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی راہ میں تو مشکلات بہت ہیں، یہ سفر آسان نہیں ہے، یہ جرنی تو بہت ٹف جرنی ہے، اس میں تو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، قربانیاں ہیں، جد و جہد ہے، اور دنیا میں ابھی فی الحال فائدے کچھ بھی نہیں ہے، حاصل نہیں ہو رہے فائدے، تو اب ان کو کیا لگا، اس سے ڈر لگا اس راستے سے۔ اور پھر انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ اچھا یہ مشکلات ہیں، تو وہ موت سے ڈرنے لگے یا قربانی دینے سے ڈرنے لگے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا، بڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو اسلام کا سفر ہے، ایکچولی یہ چیلنجز کا راستہ ہے، یہ مشکل راستہ ہے، یہ کٹھن راستہ ہے، یہ اس کے اوپر کوئی آپ کے لیے ریڈ روزز نہیں بچھائے گا، ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائے گا، کوئی آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے کہ آئیے ویلکم، آپ اسلام کی طرف آپ نے قدم رکھا ہے، آپ کو یہ سفر مبارک ہو کیونکہ ابھی آسانیوں کا راستہ ہے۔ نہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور جتنے بھی انبیاء کرام کے فالوورز ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، کس قدر مشکلات کی زندگی گزری ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ دیکھ لیں کہ کیسے مشکلات ان کے اوپر آئیں۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، لیکن ذرا سی مشکلات آتی ہیں، ذرا سا بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے، ذرا سا کچھ کام ایکسٹرا پڑتا ہے، اچھا قرآن یاد کرنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے، تجوید سیکھنی ہے، یا پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، نہیں ہم نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، نہیں ہمارے بس کی بات نہیں، اب کہاں اس عمر میں لکھیں پڑھیں اور یہ سمجھیں اور یہ سب کام کریں، نہیں بس ہم جیسی جو زندگی گزارے وہی بہت اچھی لائف ہے، آسان لائف، صبح اٹھو، کھاؤ پیو، ناشتہ کرو، دوپہر کا کھانا بناؤ، پھر رات کا کھانے کا انتظار، پھر شاپنگ، فنکشنز، کپڑے، فیشن، اور بس اسراف، انجوائمنٹ، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب انجوائے کرو، دوبارہ زندگی میں کس نے آنا ہے بھلا، دوبارہ کس نے دیکھی، تو انجوائے کرو لائف۔ اور کتنی نادانی کرتا ہے انسان، کتنا وہ نقصان کا اور گھاٹے کا سودا کرتا ہے کہ ہزار ہا سال ابد الآباد زندگی کے لیے، یعنی جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، وہاں کوئی موت نہیں ہوگی، اس ابد الآباد کروڑ ہا سال کی زندگی کو قربان کر دیتا ہے صرف ایک دن کی زندگی کے لیے۔ کتنا نادانی کا سودا ہے نا، آپ خود سوچیں کہ یہاں یہ 60 سال کی زندگی، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ تم کتنے دن رہے ہو دنیا میں، تو کہے گا کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، تو یہ دن کے بھی کچھ حصے کے لیے اس نے اپنی اتنی بڑی زندگی کو برباد کر لیا، کیسے کر سکتا ہے بھلا انسان، آپ خود سوچیں۔ آج اس دنیا میں تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، تھوڑے سے چیلنجز اگر آتے ہیں، تھوڑے سے مصائب آتے ہیں، تھوڑا سا راستہ کٹھن ہوتا ہے، اور تھوڑے سے پاؤں پر آبلے آ جاتے ہیں اس راستے پر چلتے چلتے، تو کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ تو کامیابی کا راستہ ہے، یہ تو انبیاء کرام کا راستہ ہے، یہ تو صدیقین اور شہداء کا راستہ ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ پر چلتے چلتے اگر مشکلات میں گھر بھی جاتے ہیں تو ثابت قدم رہتے ہیں، کوئی مشکلات ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دیتی، یعنی ان کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں، وہ ہمت ہار کر پیچھے واپس نہیں بھاگتے ہیں کہ نہیں یہ راستہ بہت کٹھن ہے، میں نہیں چل سکتی یہ راستے پر، نہیں، وہ استقامت کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس راستے پر کھڑے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مقصود پا لیتے ہیں، یعنی جنت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا مندی۔ یہ تو وہ منافق ہوتے ہیں جو یہ راستوں کی مشکلات کو اٹھا نہیں سکتے، سہن نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، مجھے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں اور آپ، ہم کو خود کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں آیا ان راستوں کی مشکلات پر کھڑی رہوں گی، ڈٹی رہوں گی، جمی رہوں گی، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالوں گی، اپنے رب کی مرضی کے مطابق میں زندگی کو گزاروں گی، یا میں پھر دنیا کی آسائشات کے پیچھے پڑی رہوں گی۔ انجوائمنٹ، یہ انجوائمنٹ کیا ہے؟ آج اگر ہماری لائف ختم ہوتی ہے، آج مرے دوسرا دن، کل دوسرا دن، کہتے ہیں نا زندگی ویسی چلتی رہے گی جب تک قیامت نہیں آتی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے لیے پھر کوئی کرنے والا نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو, ہم کو خود اپنی آخرت کو خود سنوارنا ہے. تو یہ منافقین کی مثال ہمارے سامنے بھی جا رہی ہے. کیوں؟ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے, ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کہ دیکھو سدھر جاؤ. تو یہ دوسری مثال تھی. تیسری مثال, یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ادا لهم مشوا فیه واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یکاد قریب ہے البرق چمک, یخطف وہ اچک لے ابصارهم ان کی بصارت, کلما جب کبھی ادا اس نے روشن کیا, لہم ان کے لیے, مشو وہ چلے ہیں, فی ہی اس میں, وَإِذَا اور جب ازلما وہ اندھیرا کر دیتا ہے, الہم ان پر, قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ سبحانہ وتعالی, لَذَهَبَ البتہ وہ لے جاتا, بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت, وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت, اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. سبحان اللہ. روانی والا ترجمہ دیکھیے, آیت نمبر 20 تھی. اب کیا ہوتا ہے, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکرین حق کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے, کافرین کو. اب یہ قادل بر کو اچانک کیا ہوتا ہے, چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا انقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے, اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا, یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. بعض مفسرین نے اس کو پیچھے والی مثال سے ہی ریلیٹ کیا ہے کہ اسی کا کنٹینیویشن ہے یہ, یعنی دوسرے ہی لوگوں کی مثال ہے کہ جب مشکلات انہوں نے دیکھی تو وہیں ٹھہر گئے, حالانکہ ان کے اطراف میں ماحول روشن تھا. مشکلات دیکھی, روشنی ہوئی تو انہوں نے خود ہی اپنی آنکھیں بند کر لی, اور اس مشکل راستے پر چلنا انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا. اب کیا ہوا کہ اب ان کی حالت یہ ہو رہی ہے چمک سے کہ جب اچانک بجلی کا کڑکا ہوتا ہے تو وہ ان کی اس بجلی کی کڑک سے ان کی بصارت ہی چلی جاتی ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ اس بجلی کے کڑاکے کی وجہ سے ان کی بصارت چلی جائے گی, وہ ایسے محسوس کرتے ہیں. اور جب ذرا کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پر کچھ مفسرین نے مثال دی ہے کہ جب آسانیاں آتی ہیں اسلام کی راہ میں, جب آسانیاں ملتی ہیں, کچھ فائدے ملتے ہیں, کچھ بینیفٹس ملتے ہیں, تو وہ اس پر چل لیتے ہیں تھوڑی دور, لیکن جیسے ہی مشکلات آتی ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, ان مشکلات میں چلنا نہیں چاہتے, اپنے آپ کو ان مشکلات کا عادی نہیں بنانا چاہتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے, کچھ ہوپ ہے, یعنی ان کے اندر کچھ ہوپ ہے یا ان کے اندر کچھ ایمان ہے, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایزی وے اپنانے والے لوگ ہیں, جو آسانیاں تلاشتے ہیں, جو اسلام کے راستے پر چل تو پڑتے ہیں لیکن جیسے ہی مشکل آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی بے وقوفی, ان کی نادانی, حالانکہ منافق اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے بے وقوف ہیں یہ, اپنے آپ کو جاننے والے علم والا سمجھتے ہیں لیکن ہیں اصل میں نادان. تو ان کی بے وقوفی دیکھو کہ تھوڑے سے فائدے, دنیاوی فائدوں کے لیے اسلام کی طرف آتے ہیں لیکن نقصان پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جیسے نقصان ہونے والا ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی وہ بے وقوفی کر رہے ہیں. جو دنیا کا نقصان ہے وہ تو آخرت کا فائدہ ان کو اس سے ملے گا نا, لیکن وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو ان کا سب کچھ لے لیتا تھا, جیسے پیچھے والوں کا لیا کہ ان کو سمم بکمن امیون, پوری طرح سے ان کو جو ہے بہرا گونگا اور اندھا کر دیا, ان کی سماعت بصارت قوت گویائی سب کچھ لے لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کا بھی یہ سب کچھ لے سکتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر کچھ تھوڑی بہت تو بھی رمق دیکھی ہے خیر کی, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے راستہ کھلا رکھا کہ شاید کہ سدھر جائے. تو پہلے گروپ کا تو سب کچھ لے لیا تھا, لیکن دوسرے گروپ کا کیا رکھا, کچھ رکھا, کیونکہ ان کا کیا تھا کہ کمزور, یعنی اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کمزور ایمان والے لوگ تھے. اسلام تو قبول کر لیا تھا پہلے, اچھائی یعنی خیر کی طرف ان کا ارادہ ہوا, خیر کی طرف یہ لوگ بڑھے, لیکن کیا ہوا کہ کمزور ایمان کی وجہ سے ان کو ان مشکلات کو سہار نہیں سکے, لہذا ڈاواڈول ہوتے رہے کہ اچھا قبول کریں نہ کریں پوری طرح سے اسلام کو, کیونکہ اس میں اگر آتے ہیں ہم اسلام کی طرف پوری طرح تو بہت زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تو اب اتنی ساری قربانیاں تو ہم دے نہیں سکتے, ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, اور ہم کو تو دنیا بھی فائدے چاہیے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے راستہ کھلا رکھا کہ چاہیں تو یہ اپنے ایمان کو بڑھا لیں. اور یہ آیت پڑھ کر نہیں, اگر تمہارا ایمان کچھ کمزور ہے جیسے آج ہمارا ایمان کمزور ہے، یقین جانیے کہ آج ہم دنیاوی بینیفٹس دیکھتے ہیں تو ہم دوڑے پڑتے ہیں، اور جیسے دنیا کا ذرا سا نقصان ہوتا ہے ہم فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنی شدت پسندی اچھی نہیں ہے، آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں، اس کا ڈر اس کا ڈر، بس پتہ نہیں کیا کیا ڈر ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جاتے. تو کمزور ایمان، یہ آیت پڑھ کر، دراصل یہ آیت اس لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نازل فرمائی کہ یہ آیت پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو بڑھا لیں. اور ان منافقین کے لیے بھی تھی آیت جو اس وقت وہاں کمزور ایمان والے تھے، کہ وہ خود اپنے بارے میں محسوس کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح ہی ہم سے یہ ہدایت کو سلب کر لے، پوری طرح ہم سے کھینچ کر یہ ہدایت لے جائے ہم سے. اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے قرآن کا جب آغاز کیا تھا سورہ بقرہ کا، تو اس میں ایمان والوں کی صفت تھی، ہے نا، متقین کے بارے میں بتایا گیا تھا. اس کے بعد کفر کے بارے میں بتایا گیا بالکل مختصر، اور کفر والے بالکل ان کے سامنے ان کی پیشانی پر ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ کافر ہیں، یعنی ان سے کوئی دھوکے کا خطرہ نہیں ہوتا، ان کو معلوم ہے کہ دشمن ہے، ہم کو معلوم ہے کہ دشمن ہے، تو بالکل کلیئر ہوتے ہیں وہ لوگ کافر کیونکہ ان پر ٹیگ لگا ہوتا ہے. لیکن جو تیسرا گروپ ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہمارے بازو میں کوئی کھڑا ہو اور ہم نہیں جانتے کہ کون ہے، مومن ہے کہ منافق ہے. ہم اپنے بارے میں اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ میرا کہیں کمزور ایمان تو نہیں ہے، اور میں کیسے جانچوں گی پرکھوں گی اپنے آپ کو، اور میں کیسے اپنے نفاق کا اندازہ لگاؤں گی، تجزیہ کروں گی، میں دیکھوں گی اپنے آپ کو اور پرکھوں گی کہ جب مشکلات آتی ہیں تو کیا میں اس پر جمی رہتی ہوں، ڈٹی رہتی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکایتیں تو نہیں کرتی ہوں، اور جب آسانیاں ہوتی تو کیا میں اسی وقت تو آگے بڑھ چڑھ کر اسلام کی پیش خدمت میں پیش تو نہیں رہتی ہوں. تو میں ہر حال میں اگر ڈٹی رہتی ہوں، جمی رہتی، تو الحمدللہ میرے اندر ایمان ہے، اور اللہ نہ کرے کہ میں صرف دنیاوی فائدوں کے وقت لپکتی ہوں اور دنیا کے نقصانات جب ہوتے ہیں تو میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں، تو پھر یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اب ہم کو خود غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ جو نفاق کی بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانے ہوں گے، آپ خود بتائیے اور آپ خود سوچیے تفسیر کی روشنی میں کہ نفاق سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا، کہ ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق کی بیماری سے بچا. اور دوسری چیز ہے اپنا تجزیہ، اور کھرا کھرا تجزیہ. آپ دیکھیں اپنی طرف سے آنکھیں بند کر کے کام نہ لیں پلیز، کہ ہم اپنے آپ کو تو بہت چھوٹ دے دیتے ہیں اور دوسروں پر بڑی تنقید والی نگاہ رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو چھوٹ نہ دیں زیادہ. تو اپنے بارے میں تجزیہ کریں اور جانچیں پرکھیں، جہاں جہاں لگتا ہے کہ اچھا میں آسانیاں تلاشتی ہوں. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ مثال ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز کے بارے میں ہم سوچیں. میں فجر کی نماز کے لیے پابندی سے اٹھتی، کیونکہ اس وقت مجھے تھوڑی سی چیز قربان کرنی پڑتی ہے. کیا قربان کرنی پڑتی ہے؟ نیند نا. تو اس وقت چیک کریں کہ میں آیا اپنی نیند کو قربان کر سکتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار پر، لبیک کہہ سکتی ہوں میں، کہ جب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، تو اس وقت میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا کہتی ہوں کہ ہاں بالکل نیند سے بہتر نماز ہے، لبیک کہتی ہوں میں، یا پھر میں پلٹ کر سو جاتی ہوں اور مطلب یہ کیا ہوا کہ میں نے کہہ دیا کہ نہیں نماز سے بہتر نیند ہے. تو یہ بھی پرکھنے کا ذریعہ ہے. پھر جب اسلام کی راہ میں چلتے ہوئے جب بھی دین کا کام کر رہے ہوں یا اس راہ میں چلتے چلتے مشکلات آتی ہیں، جب ہم رسم و رواج کو چھوڑتے ہیں، جب ہم معاشرے کے خلاف چلنے لگتے ہیں، جب ہم نے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا، جب ہم نے اپنی نفس کی خواہشات کو چھوڑ دیا، جب ہم باقاعدہ صحیح پردہ کرنے لگتے ہیں، صحیح اسلامی زندگی گزارتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور بھی جتنی بھی جو چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں وہ سب ہم کرتے ہیں، تو جو معاشرہ ہے وہ ضرور آپ کی مخالفت کرے گا. اب ایسے میں فرملی کھڑی ہوتی ہوں یا نہیں، یا میں ڈاماڈول ہوتی رہتی ہوں، کہیں میں دنیاوی فائدوں کے لیے جھک تو نہیں جاتی ہوں، کبھی کبھی خواہشات کی پیروی تو نہیں کرنے لگتی ہوں؟ تو یہ بھی اپنے آپ کو پرکھنا ہے. تو نفاق کی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں پھر کیا قدم اٹھانے ہوں گے؟ اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی، جو چیز کو اپنایا ہے اس پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا پڑے گا، چاہے دنیا کا کتنا بھی نقصان ہو جائے میرا، مجھے ہر حال میں اس پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے. لوگ مجھے کچھ بھی کہیں، مجھے اپنے ان تمام جو بھی میں نیک کام کر رہی ہوں اس پر پابندی سے جمے رہنا ہے انشاءاللہ. پھر آگے تھوڑے سے پہلے ایک کچھ پوائنٹس اس کے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، آپ ون بائی ون پھر ایک بار اس کو دیکھ لیں کہ یہاں جو مثال بیان کی گئی ہے منافقین کی، تو اس میں کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ کیوں تشبیہ دی گئی ہے منافقین کو اس طرح سے کہ وہ اندھیرے میں ہیں جبکہ اس کے سامنے روشنی آ گئی ہے. تو اس کے جواب میں تین وجوہات بتائی گئی ہیں. پہلی وجہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہیں اور دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کے فائدے چاہتے ہیں, دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں, اور دنیا کے کوئی فائدے اگر ملتے ہیں تو اس کو لپک کر لے لیتے ہیں. یہ جو وہ روشنی ہوئی ان کے سامنے نور میں, اس روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ دنیاوی فائدے ہیں, اس کو لپک کر لے لیا, اور اسی لیے پھر ان کے لیے جو عذاب ہے وہ بھی اندھیرے کا عذاب ہوگا. اللہ استغفر اللہ, اللہ محفوظ رکھے. دوسری جو وجہ بتائی گئی, دوسرا جو ریزن دیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چھپا رہے ان کا کفر اور دکھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایمان والا. تو اسی لیے چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کرتے رہے, تو لہٰذا ان کے لیے پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تیسری وجہ بتائی گئی کہ وہ آسانیاں جب ہوتی ہیں تو ایمان کی طرف آ جاتے ہیں, اور جب مشکلات آتی ہیں تو پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو کبھی ایمان کبھی کفر, کبھی ایمان کبھی کفر. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, کہ یہ اس لیے کہ کبھی وہ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کی طرف پلٹتے ہیں, پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کی طرف پلٹتے ہیں. تو اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو تین پوائنٹ ہمیں ملے ہیں, اب جب منافقین یہ کرتے ہیں تو پھر ہم کو اپنے آپ کو جانچنا ہے, پرکھنا ہے, اور پھر میں اور آپ کیسا بچ سکتے ہیں کہ پھر اب ہم کیا کریں گے کہ دنیا کے فائدوں کے لیے ہم نہیں آئیں گے اس کام کی طرف, بلکہ ہم کس لیے آئیں گے؟ آخرت کے فائدے کے لیے. اور جب ہم دین کی طرف آتے ہیں, جب ہم قرآن پر عمل کرنے لگتے ہیں, اس کی آیات پر, اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں اور ہماری زندگی بدلنے لگتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب اصل ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ آیا جو ہم ابھی تک ایمان کا اقرار کرتے آ رہے تھے, جو زبانی دعوے تھے ہمارے, تو اب ہم اپنے عمل میں کتنے پکے ہیں. تو عمل میں پختہ ہو جائیں. اور مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر, اور جو زبان میں ہوتا ہے, زبان پر ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے. وہ دوغلی پالیسی نہیں اختیار کرتا, یا وہ اکیلے میں ہوتا ہے جب بھی اللہ سے ڈرتا ہے, جب سب کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, سب سے چھپ کر ایسے کام کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے کافروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو لہٰذا مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے تنہائی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس لیے وہ تنہائی میں بھی وہ کام نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہو. اسی لیے منافقین کے لیے دنیا میں بھی اندھیرا ہے اور آخرت میں بھی وہ اپنا نور تلاش نہ چاہیں گے, لیکن ان کو نور نہیں ملے گا. ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ وہیں سے اپنا نور تلاش کرو جہاں تم نے دنیا میں چھوڑا تھا. اور ان کے پاس چونکہ ایمان کا کوئی نور نہیں ہوگا, تو وہ اندھیرے میں پھر جہنم کے عذاب میں گریں گے, اور چونکہ وہاں بھی اندھیرا ہوگا اور آگ ہوگی اور بہت ساری سزائیں جمع ہو جائے گی, تو وہ چیخیں گے چلائیں گے, لیکن کسی کو ان کی چیخ پکار سے ان پر دوسروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کے لیے وہی آگ کا عذاب ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا. پھر دوسری بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, کیونکہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا جبکہ ان کے پر وہ ظاہر ہو چکا تھا, اسی لیے ان کو گونگا, بہرا اور اندھا کہا گیا ہے. اور پھر جو دوسرے قسم کے منافقین تھے, ان کے اوپر تھوڑا سا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہے کہ ان کو چونکہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کی رمق باقی ہے, کہ کچھ ہوپ ہے, وہ شک میں ہے, ڈاواں ڈول ہے, تو ہو سکتا ہے یہ آیت کو سن کر پڑھ کر وہ اپنے آپ کو سدھار لیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر وقت تک بندے کے حق میں خیر خواہی کرتا ہے اور اس کو خیر کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے, اس کے لیے مواقع پیدا کرتا رہتا ہے, اس کے لیے اس کے سامنے وہ آپشنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش کرتا رہتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے. اب اگر بہت سارے آپشنز اس کے سامنے آتے جائیں اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نہ سدھارے, تو پھر یہ اس کی خود کی بدقسمتی ہے کہ وہ خود خیر کو لینا نہیں چاہتا تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. تو اس سے منافقین کو ڈرایا جا رہا ہے اصل میں, کہ وہ ڈر جائیں اور اپنی برائیوں سے باز آ جائیں. ان کو اس میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے, وہ چاہے تو تمہارا جو تھوڑی بہت تمہارے اندر خیر ہے اس کو بھی لے جائے, لیکن اس نے تمہارے لیے خیر کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ شاید تم سدھر جاؤ. اور یہاں پر یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, یہ اس پر قدرت رکھتا ہے. ایک تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ آیت دراصل ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا کوئی بات کوئی کام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں سے یہ بات ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے, کوئی اس کو روکنے والا اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے. اور یہ اور اس قسم کی آیت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ایک فرقہ نکلا تھا قدریہ فرقہ جو نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان کے جو افعال ہیں جو کام ہیں وہ نہیں معلوم ہوتے ہیں. استغفر اللہ, اتنی بڑی بات انہوں نے کہی تھی, یعنی وہ تقدیر کے قائل نہیں تھے وہ لوگ. استغفر اللہ. تو یہ بات بتاتی ہے کہ نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان کے افعال بھی معلوم ہوتے کہ اگلے پر انسان کیا کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن وہ انسان کو چھوٹ دیتا ہے, وہ انسان کے لیے خیر کے راستے کھلے رکھتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے. تو یہاں پر جو بھی انسان کے افعال ہیں یا جو بھی باتیں ہیں انسان کی, سب پر اللہ تعالیٰ کی قدرت حاوی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ ایکچولی ایک یونیورسل میسج ہے, یعنی عام لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے اور تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے, کسی ایک کو نہیں. آیت نمبر 21 دیکھیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا, تم عبادت کرو, ربکم, اپنے رب کی, الذی, وہ جو خلقکم, اس نے پیدا کیا تم کو, والذین, اور انہیں جو, من قبلکم, جو تم سے پہلے تھے, لعلکم, تاکہ تم, تتقون, تم تقوی اختیار کرو. لوگو, بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اب جب بھی یا ایہا الناس کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو دعوت ہے, عام خاص سارے لوگ, مومن, متقی, کافر, فاجر, فاسق, اہل کتاب, آتش پرست, جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں, سب کے سب لوگوں کو دعوت ہے کہ اے لوگو, اے ناس, تمام لوگ اس میں مخاطب ہیں. دوسری بات, جب یا ایہا الناس کی بات آتی ہے تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے. کوئی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں, بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے, اس کتاب کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تو پھر کیا سیکھنے کو ملا کہ جب یا ایہا الناس سے مخاطب کیا جا رہا ہو تو ایک تو یونیورسل میسج ہے, عام خاص سب لوگوں کے لیے ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں, اور یہ کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے کتاب آئی ہے اور قیامت تک کے لیے کتاب آئی ہے. یعنی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود جو لوگ تھے بس انہی تک تھی. نہیں, یا ایہا الناس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی ہے. یہاں پر تمام عام لوگوں کو اور ہر دور کے آنے والے لوگوں کو خطاب ہے کہ اس کتاب کی دعوت سب کے لیے ہے, اور یہاں پر ایک رب کی بندگی کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک رب کو پکارو, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور جیسے کہ ہم کو سورہ فاتحہ ہی میں بتا دیا گیا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر حکمیہ جملہ ہے, یہاں پر امر کا صیغہ ہے کہ او عبدو, عبادت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا معبود حقیقی ہے, وہی ہمارا مالک ہے, اور وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. اگر وہ چاہتا تو زور زبردستی سے سب کو اپنی اطاعت کا حکم دیتا, لیکن اس نے ہمارے لیے آپشن رکھے ہیں, راستہ کھلا رکھا ہے, اختیار دیا ہے, تاکہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں یا اس سے منہ موڑتے ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اچھا آپ قرآن کی سمری بیان کیجئے, یعنی قرآن کا جست بیان کیجئے, تو اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ یہ آیت بیان کر دیں. یہ پورے قرآن کی سمری ہے ایکچولی, کہ اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا تم کو, اور کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی, یعنی وہ ہمارا معبود حقیقی ہے. اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا, ہم اس دنیا میں موجود نہیں تھے, نہ ہمارا کوئی نام و نشان تھا, لیکن اس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ذرائع کیے پیدا کیے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, اور ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں, جو ہمارے آبا و اجداد تھے, ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے, ایک طرح سے اس کو آپ فائنل انویٹیشن سمجھ سکتے ہیں کہ اے لوگو, عبادت کرو اپنے رب کی, اور یہ سمری ہے قرآن کی, حکمیہ جملہ ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیوں کرو عبادت, کیونکہ تم اسی عبادت کی وجہ سے بچ سکتے ہو, اسی عبادت کی وجہ سے تم آگ سے بچ سکتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آگ سے, جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچ سکتے ہو, جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچ سکتے ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سزا سے بچ سکتے ہو, اس کے عذاب سے بچ سکتے ہو. تو کیوں عبادت کرنا ہے؟ تاکہ ہم اس آگ سے بچ جائیں. اور کیا پڑھتے ہیں ہم قرآن میں, یعنی ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ہم سب جانتے ہیں سورہ زاریات کی جو آیتیں بہت دفعہ آپ نے سنی ہوں گی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں. اور آپ دیکھیں بندگی اور اطاعت یہ ایک ہی چیز ہے، یہ نہیں کہ ہم جھکیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اور اطاعت کسی اور کی کریں، یا اپنے نفس کی کریں، یا اور لوگوں کی لیڈرز کی رہنماؤں کی کریں. نہیں، ایکچولی عبادت کا مطلب ہی اطاعت ہے. اور یہ جب ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں تو ہم نے عبادات کو نمازوں کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ نمازیں پڑھی اور جا نماز لپیٹ کر رکھ دیا تو سمجھے ختم، اس کے بعد ہم آزاد ہیں اپنی زندگی میں جو چاہیں کریں. نہیں، عبادت ہی انسان کو اطاعت کی طرف لاتی ہے، اور اطاعت ہی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننا. تو ایکچولی یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتا دیا کیوں، کیونکہ تم بچ سکتے ہو، تم عذاب سے اسی بنا پر بچ سکو گے جب تم ایک رب کی عبادت کرو گے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکو گے. تو یہ امر عام ہے، یعنی عام دعوت ہے یہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. عبادت کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکامات کی پیروی، اور اس کے نواحی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچنا، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور چونکہ وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا خالق حقیقی، ہمارا معبود ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس نے ہمارے لیے انعامات کی بارش کر دی. آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، آیت نمبر 22 میں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. الذی، وہ جو جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بطور فرش، والسماء، آسمان کو، بناء، بطور عمارت، یہ چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بہی، ساتھ اس کے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اندادا، مد مقابل، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو. زمانی والا ترجمہ دیکھیے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اب یہاں پر یہ دعوت دی گئی ہے کہ چونکہ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی تمہیں بندگی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی نے تمہارے لیے تمام نعمتیں نازل کی، تمہارے لیے زندگی میں رہنے کا سامان مہیا کیا، تمہارے لیے ہر وہ چیز فراہم کی جو تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے جس کی ضرورت تھی. اور یہ کہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس نے صرف زمین ہی کو نہیں بچھایا تمہارے لیے، بلکہ آسمان بھی تمہارے لیے اوپر بنا دیا، جو ایک چھت کی طرح ہے تمہارے لیے. پھر اس نے بارش برسائی تاکہ تم کھیتیاں اگا سکو اور اپنی حاجات کو پوری کر سکو. پھر اس نے پانی برسانے کے بعد مختلف قسم کے پھلوں سے ہم کو نوازا، یعنی رزق، بطور رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی، انواع اقسام کے پھل، کھجوریں، میوہ، بہت ساری چیزیں، کھیتیاں اگائیں ہمارے لیے، جس سے ہم الحمدللہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور پھر ایک ہی قسم کی چیزیں نہیں پیدا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ مختلف قسم کے چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تو پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ند کیسے ٹھہراتے ہو؟ ند کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے مقابلے پر لا کھڑا کرنا، کسی کو اس کا ہمسر بنا دینا حالانکہ وہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی یہ تو ماننا کہ پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن بارش برسانے والے دوسرے دیوتا ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، اس طرح کی سوچ رکھنا یہ سب شرک میں آ جائے گا. تو ایکچولی یہ جو آیت ہے دراصل یہ توحید ربوبیہ کی طرف ہم کو توجہ دلا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب، خالق، مالک، سب کچھ ہے، اور اس نے اپنی ذات میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، نہ عبادات میں، نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، اور نہ ہی اسماء و صفات میں. یعنی جو تین قسم کی ہم توحید پڑھتے ہیں، توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ اور توحید اسماء و صفات، تو کسی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ہمیں کچھ مانگنا ہے تو بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے. ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہمیں رزق دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ہم اگر بندگی کریں گے اور جھکیں گے کسی کے آگے، اپنی ناک، اپنا سر، اپنا چہرہ جھکائیں گے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکائیں گے. سجدہ صرف اسی کو جائز ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہمارا رب ہے، اور مانگیں گے بھی تو اسی سے، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، کچھ مانگنا ہے تو بھی اسی سے مانگیں گے، اور تمام بہترین صفات کا مالک بھی وہ ہے. وہ السمیع ہے، البصیر ہے، الخالق ہے، تمام صفات کا مالک ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. تو تمام صفات کا وہ تنہا مالک ہے جو اس نے صفات اپنے لیے مخصوص کی ہیں، عبادت بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اس کا مانا جائے گا. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کے لیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، کسی اور کے آگے جھکا نہیں جائے گا. حکم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مانا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. تو عبادت کے قابل اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس سے دراصل پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہی تمہارا رب ہے، تو لہٰذا تمام دوسری چیزیں خود بخود ختم ہو گئی کہ کسی اور کے آگے نہیں جھکا جا سکتا. تو یہ توحید ربوبیہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرتا ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے، وہی کائنات کی تدبیر کرتا ہے. اور جب ہر شخص یہ بات جان لے، یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، تو اس کو یہ بھی اقرار کرنا چاہیے کہ عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی جب ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ پانی برسانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، رزق کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو پھر لہٰذا عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اب کیوں عبادت کرنی ہے نبی؟ کیونکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یا چونکہ تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے تو آخرت میں آگ سے بچ جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بھی پیدا کی ہیں. پھر اب یہاں پر چیلنج دیا جا رہا ہے، اس کو آیت چیلنج کہا جاتا ہے، تحدی بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں کوئی چیلنج کیا گیا اور سامنے والا وہ کر نہ سکے. آیت نمبر 23. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. وَإِن، اور اگر، كُنتُم، ہو تم، فِي رَيْبٍ، شک میں، مِمَّا، اس بارے میں، جو نزلنا، نازل کیا ہم نے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر، فاتو، تو تم لے آؤ، بے صورتن، کوئی صورت میں، مثلی، اس جیسی، ودعو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. اور اگر تمہیں اس امر میں، یعنی اس معاملے میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، یعنی مددگاروں کو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَإِن لَمْ، تو اگر نہیں، تَفْعَلُوا، تم کر سکے، وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بچو اس آگ سے، الَّتِي، جو، وَقُودُهَا النَّاسُ، ایندھن اس کا انسان، وَالْحِجَارَةُ، پتھر ہیں، أُعِدَّتْ، تیار کی گئی ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب یہاں پر چیلنج کیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے نا کہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یا کوئی جادوگر ہے جو ان کو سکھا جاتا ہے، یا ان کے اوپر کوئی جن ہے، یا یہ خود نعوذ باللہ گھڑ کے لاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم کو شک ہے، اور دراصل یہ آیت اس بات کی، اللہ کے رسول کی صداقت اور وحی الہی کی عقلی دلیل ہے، کہ یہ فرمائے کہ اے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں، اس کی دعوت کو ریجیکٹ کرنے والوں، اور اسے جھوٹا سمجھنے والوں، اگر تمہیں اس وحی کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے، یعنی یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ جو وحی ہم نے نازل کی ہے، تم اگر اس سے شک میں مبتلا ہو، جو ہم نے یہ آیت اپنے بندے پر نازل کی ہے حق کے ساتھ، تو اگر ایسا ہے تو پھر تم کیوں نہ ایسا کرتے کہ اس کی طرح کوئی ایک صورت بنا لاؤ. اور تم لوگ خود جانتے ہو کہ یہ جو ہمارا رسول ہے، یہ بچپن سے تمہارے سامنے رہا ہے، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے. تو کیا بھلا جو شخص لکھ پڑھ نہیں سکتا، کیا وہ ایسی آیت لا سکتا ہے؟ اور یہ جو کلام اللہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ عاجز آ چکے تھے اس سے، یعنی یہ آیات کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بس کیا ہے، یہ جادو ہے ایسے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج دیا کہ تم اپنے جتنے بھی جو ایکسپرٹیز ہیں، جو تمہارے گواہ ہیں، جو تمہارے جتنے بھی مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، جو تمہارے لیڈرز ہیں، جو اس لینگویج کے کیا کہنا چاہیے کہ مطلب وہ کیڑے تھے اس لینگویج کے، عربی کے، وہ اپنے آپ کو اپنے اتنے زوم میں اور فخر و غرور میں مبتلا تھے وہ کہ ہمارے جیسا یہ لینگویج بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو تم اپنے تمام ایکسپرٹیز کو بلا لو، تم اپنے گواہوں کو لا لو، جس کے ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عربی میں بہت مہارت رکھتا تھا، جب اس نے یہ کلام سنا تو اس نے کہا کہ جادو ہے یہ، اس نے کہا کہ بس اب یہ کہہ دو کہ یہ جادو ہے جو باپ اور بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکا، یعنی کچھ اور نہیں کہہ سکا، اور بالکل وہ لاجواب ہو گیا تھا اس کلام کو سن کر، کہنے لگا تھا کہ یہ کلام میں شیرینی ہے، اس کلام میں جادو ہے، جادو ہی اثر رکھتی ہے اس کی آیت، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، جب انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا تو وہ جادو کہہ دیتا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے قرآن کے، آپ خود سوچے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اسے فرشتے لے کر اترے ہیں، یہ لوح محفوظ میں ہے، یہ کتاب مکنون میں ہے، اور یہ الکتاب میں ہے وہاں پر، اور آج ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے قرآن، یہ کتاب میرے اور آپ کے ہاتھ میں، آپ سوچیں ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج یہ اللہ کا کلام آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اپنی زبان سے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہے گئے الفاظ ہیں سبحان اللہ، اور آج ہم اسے پڑھ رہے ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں چنا، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا الحمدللہ، اتنی بڑی نعمت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو نوازا کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام کو پڑھنے کی توفیق ہم کو دیا، آپ سوچیں، تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ان کو کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت تو بنا لاؤ، ایک جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ، اور جو لن ہے یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکو گے تم یہ کام، اور قرآن بار بار اس طرح سے، یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا انداز بعض اوقات کرٹیسائز کرنے کا بھی ہوتا ہے مشرکین پر یا منافقین پر، یعنی کچھ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت ہوتی ہیں وہ انہی کو غور کرنے پر اکساتی ہیں، تو اگر تم ایسا نہیں کر سکے تو پھر بچو اس آگ سے، تم ہماری کتاب میں شک مت کرو، کیونکہ شک کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کلام میں اگر تم شک کرو گے تو تمہیں آگ کے انجام سے دو چار ہونا پڑے گا، اور وہ آگ ایسی نہیں ہوگی جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، بلکہ وہ آگ کیسی ہوگی، وہ پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے اس کے اندر، اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ پتھر سے مراد وہ آئیڈلز ہیں، پتھر جن سے ان کے بت بنائے جاتے تھے، وہ بھی اس آگ میں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتائے گا کہ دیکھو جن بتوں کی تم پوجا کرتے تھے اور جن بتوں کے تم نے جھوٹے سہارے لیے تھے، آج وہ بت خود آگ میں جل رہے ہیں، تو تم نے پتھروں کو اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لیا تھا، جن کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، تم نے اس خالق کے حقیقت کو چھوڑ کر تم یہ پتھروں بے جان مورتیوں کے آگے جھکے رہے تم، تو آج دیکھو وہ خود آگ میں جل رہے ہیں، اور یہ کلام کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چنا اپنی وحی کے لیے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ ان لیٹرڈ تھے، اور ایک ان لیٹرڈ شخص اتنا بہترین کلام پیش کرے جبکہ اسے یہ الفابیٹس بھی نہ آتے ہوں، تو یہ واقعی میں ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ، اور یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، یہ جب کہا جاتا ہے کہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، یہ اپنے قبیلے کے بڑے قبیلے دوس کے سردار تھے اور بہت ہی مشہور شاعر تھے اور ایکسپرٹیز میں سے تھے عربی زبان، جب یہ مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہاں پر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اور وہ ایسا جادوئی کلام پیش کرتا ہے کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، تو دیکھو تم اگر تمہارے کانوں میں اس کی آواز پڑے تو تم نہ سننا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور کفار مکہ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے کان بند کر لینا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس قرآن پڑھ رہے تھے اور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ وہاں پر طواف کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، جب وہ طواف کرتے کرتے انہوں نے غور و فکر کیا تو کہا کہ میں کیسا بے وقوف شخص ہوں، میں تو اپنے قبیلے کا سب سے ایکسپرٹ، سب سے عقل مند شخص ہوں، اور میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں، میں عربی میں مہارت رکھتا ہوں، مجھے تو سب کچھ معلوم ہے، اور میں کلام میں تمیز کر سکتا ہوں، بھلا مجھ پر کیسے جادو کا اثر ہوگا، تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن انہیں سنا پڑھتے ہوئے تو اس قدر گرویدہ ہو گئے اس کلام کے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فوراً ایمان لے آئے، جا کر اپنے قبیلے والوں کو دعوت دی، جب قبیلے والوں نے نہیں سنا تو واپس آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے قبیلے والے نہیں سنتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریے، آپ نے فرمایا کہ نہیں دوبارہ جاؤ محبت سے دعوت دو، دوبارہ گئے محبت سے دعوت دیے، پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ، اسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ بھی قبیلہ دوس سے ہی تعلق رکھتے تھے، تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اس کلام کی برکت. آپ دیکھیں نا کہ جو نان مسلمز ہوا کرتے تھے اور آج بھی بہت سے نان مسلم جو ریورٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے کہ ہم نے اس کلام کو سن کر ہماری حالت ہی بدل گئی. جو عتبہ تھا, عتبہ بن ربیعہ, یہ ورسٹ دشمن تھا اسلام کا, بہت ہی خطرناک دشمن تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے اس کو کہا کہ اے عتبہ تم ہی کچھ کوشش کرو نا اللہ کے رسول کو اس دعوت سے پھیرنے کی, تو بہت بڑے تکبر سے اٹھا کہ ہاں ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں, تم تو کچھ نہ کر سکے. اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے, اٹھ کر گیا بڑے زوم سے اور تکبر سے اور بہت ہی غصے سے کہنے لگا کہ کیا چاہیے تمہیں محمد, کیوں تم یہ دعوت دے رہے ہو, تمہیں پیسہ چاہیے, تمہیں سرداری چاہیے, تمہیں جو چاہیے ہم تمہارے لیے کرنے کو تیار ہیں, تم چاہو تو ہم عرب کی خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرا دیں, تم چاہو تو ہم تمہیں دولت میں تول دیں, تم چاہو تو ہم تمہیں سردار بنا دیں. آپ نے جب سنا اس کی باتیں, اتنے زور زور سے وہ کہہ رہا تھا, تو آپ خاموشی سے سنتے رہے, آپ کا پیشنس آپ دیکھیں اور آپ کی حکمت. پھر آپ نے کہا کہ اے عتبہ تم بول چکے, ختم ہو گئی تمہاری بات, ڈن؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ ٹھیک ہے اب میری بات سنو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت اس کے سامنے تلاوت کرنا شروع کر دی. جب وہ سنتا رہا سورہ فصلت کی تلاوت تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا گیا, اور جہاں یعنی وہ پورا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا, اور جب وہاں جہاں عذاب کی آیت آئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کے اوپر عذاب برسا دے اپنا, تو اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ لگے کہ بس اے محمد اپنی قوم کو بد دعا نہ دے, ایسا نہ کہ آپ کی بات پوری ہو جائے. اور اٹھ گیا وہاں سے. جب اٹھ کر واپس آیا اپنے ساتھیوں کے پاس تو لوگوں نے کہا کہ اے عتبہ جو چہرہ تم لے کر گئے تھے وہ چہرہ لے کر تم نہیں آئے ہو, تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. تو کیا کہا آپ نے, سنیں گے آپ؟ اس نے کہا کہ یہ کچھ اور ہی کلام ہے, یہ نہ شاعری ہے اور نہ ہی کوئی کاہن کی باتیں ہیں جو جادوئی کلام ہوتا ہے, یہ کوئی میجک بھی نہیں ہے. کہنے لگا ھذا نبؤن عظیما, یہ تو عظیم کچھ خبر ہے. اور کہنے لگا کہ اس کو چھوڑ دو اس کی حال پر اور اسے جادو کہہ دو. اور پھر انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا. تو ان کی جو یونیورسل پریس تھی کفار مکہ کی, ان لوگوں نے آخر کار اس کو جادو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ایسا کلام ہے جو کہ سحر رکھتا ہے اپنے اندر اور اس سے جدائی پڑ جاتی ہے اولاد میں, خاندان والوں میں, شوہر بیوی میں, باپ بیٹے میں. کیونکہ جو ورڈز تھے اس کے, جو الفاظ تھے, یہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو قرآن کے الفاظ کے جو پاور, جو اس کی عظمت ہے, یہ وہی پہچان سکتا ہے جو اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتا ہے عربی زبان کی. تو بہرحال یہاں پر یہ چیلنج کیا گیا تھا, لیکن وہ چیلنج آج تک نہیں ہو سکا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. تو اس کی مثال کسی نے ایک لفظ, ایک آیت تو کہ ایک لفظ بھی نہیں کوئی بنا سکا, نہ کسی کے اندر وہ, یعنی کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ ایسا. اس کی مثال بھی کوئی نہیں بنا کر لا سکتا قرآن کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ قلین اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. کہو اگر تمام جن و انس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے, اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ انسان جو کہ خاک کے ذروں سے بنایا گیا ہے, بھلا اس انسان کے اندر کوئی تاب ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کا کلام کے مانند کوئی کلام بنا سکے؟ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ انسان تو ہر طرح سے ناقص ہے, تمام پہلوؤں سے محتاج ہے. اس رب کائنات کے سامنے بھلا اس کی کیا حیثیت جس نے اسے پیدا کیا؟ تو کیا وہ اپنے رب کا کلام پیش کر سکتا ہے بھلا انسان؟ اس کے اندر یہ طاقت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ, ہمارا رب اور یہ اس کا کلام ہے, یہ انسان کے دائرے امکان اور انسانی بساط سے باہر ہے کہ انسان اس چیلنج کو پورا کر سکے. ہر وہ شخص جو تھوڑی بھی اس کلام کی, یعنی عربی زبان کی تھوڑی سی بھی معرفت رکھتا ہے, وہ قرآن کے بلاغت کا قائل ہو جائے گا اگر وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھے گا. سبحان اللہ. تو اگر تم شک میں مبتلا ہو تو پھر اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ, لیکن نہیں بنا سکتے. تو شک کون کرے گا؟ جو منافقین ہوتے ہیں, جن کو نہیں ماننا ہوتا وہی شک کرتے ہیں, یہ تو حق ہے. تو وہ شخص جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور حق کو پہچان کر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے حق کی طرف رجوع کرنے کے کوئی امکان باقی نہیں رہتے, کیونکہ اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے, اپنی دشمنی کی وجہ سے حق کو چھوڑا ہے. تو پھر ایسا شخص دراصل پھر شک میں پڑا رہتا ہے اور پھر وہ گمراہی میں آگے دور تک نکل جاتا ہے. تو یہاں پر اس مقام پر دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنے یعنی بندے کی عبدیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کا لفظ سے یہاں پر پکارا ہے. تو یہ عبدیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کی سب سے بڑی صفت ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کتنے بھی ہائیسٹ لیول پر پہنچ جائے تو وہ عبد ہی رہتا ہے, بندہ ہی رہتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ اسراء میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا. پھر جب ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تھا کہ وہ تمام جہانوں کو ڈرائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندے کی سب سے ہائیسٹ کوالٹی اگر ہو سکتی ہے یا وہ درجات میں سب سے بلند ہو سکتا ہے تو بھی وہ بندہ ہی رہے گا. تو انسان جتنے بھی بڑے کام کر لے اور وہ کتنا بھی افضل البشر ہو جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا گیا ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں کہ اپنے لیے نور مانگے ہم, کیونکہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے, یہ اس کے لیے افرٹ لگانا پڑتا ہے اور یہ ویسے ہی خود بخود نہیں مل جاتی. تو اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس قرآن کی جو مثال ہے وہ کوئی پیش نہیں کر سکتا, اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنی پڑے گی, یعنی اس کے فہم کو حاصل کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے. تو مثالوں سے کب کوئی بات بتائی جاتی ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے, تو ہم کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. دوسری بات ہے جو ہم کو عمل کرنا ہے نہایت پر, کہ اپنے قلب کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے قلب کو سلامت رکھے, اس کو گمراہی سے بچائے. اور اسی لیے پھر دعا سکھائی گئی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں نور پیدا کر دے. اور اسی لیے دعا ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون, کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اندھیروں میں چھوڑ دے پھر ہمارے لیے کوئی روشنی نہ ہو. اس لیے ہم کو نور مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اور پھر تیسری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے, جو ظلمات تھے, جو جہالت کے اندھیرے تھے, جو کفر اور شرک کے اندھیرے تھے یا نفاق کے اندھیرے تھے, اس سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے رسول کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا. تو اسی لیے رسول کے بارے میں جاننا, رسول پر ایمان لانا, رسول کی بات ماننا ضروری ہے. تو یہ تین پوائنٹ ہوئے عمل کرنے کے. اور انسٹرکشنز جو ہے وہ یہ ہیں کہ ایک رب کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ یقین ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب, اپنا حاکم, اپنا خالق حقیقی, اپنا معبود مانتے ہیں. یعنی وہ رب کی صرف عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ یقین اور کامل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. اور تیسری جو بات ہمیں ملتی ہے, جو انسٹرکشن ہمیں ملتا ہے, کہ یہ اس بات کی عقلی اور شرعی دلیل ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں, کیونکہ اسی نے یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا, ہمارے لیے رزق بہم پہنچایا. تو چونکہ اس نے تمام سامان ہمارے لیے اتارے تو لہٰذا عبادت کا بھی مستحق وہی ہے. یہ دلیل ہے یہ آیت دراصل کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو یہ آیت دراصل عقلی اور شرعی دلیل ہے کہ ہم اسی کے آگے جھکیں اور اسی کی بندگی کریں, کیونکہ اس نے تمام سامان زندگی ہمیں فراہم کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين